آگے دیکھیے بھائی، کَأَنَّ الْبُرِينَ وَالدَّمَالِيجَ حُلِّقَتْ عَلَىٰ عُشَرٍ أَوْ خِرْوَعٍ لَمْ يُخَوَّدِي كَرِيمٌ يُرَوِّي نَفْسَهُ فِي حَيَاتِهِ سَتَعْلَمُ إِن مُتْنَا غَدًا أَيُّنَا الصَّدِي أَرَىٰ قَبْرَ نَحَّامٍ بَخِيلٍ بِمَالِهِ كَقَبْرِ غَوِيٍّ فِي الْبَطَالَةِ مُفْسِدِي. طرفت ابن العبد کا معلقہ چل رہا ہے بھائی. گزشتہ سبق میں اس نے وہ تین خصلتیں ذکر کیں جو نوجوان کی زندگی میں لذت پیدا کرنے والی ہیں. آگے کہتا ہے کَأَنَّ الْبُرِينَ وَالدَّمَالِيجَ عُلِّقَتْ عَلَىٰ عُشَرٍ أَوْ خِرْوَعٍ لَمْ يُخَضَّدِ. بُرِين بھائی، برا یبرو برون کے معنی ہیں ناک میں کڑا ڈالنا. برا یبرو برون اس کا معنی ہے ناک میں کڑا ڈالنا. کڑا یعنی لوہے کا حلقہ، لوہے کا چھلا. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو بیل وغیرہ ہیں ان کی ناک میں رسی ڈالی جاتی ہے قابو کرنے کے لیے، اور بعض اوقات ناک کے اندر وہ لوہے کا کڑا اور چھلا ڈال دیتے ہیں بھائی، اور اس کے ساتھ پھر رسی کو باندھ دیتے ہیں. اسی طرح اونٹ اور اونٹنی جو ہے ان کی ناک میں مہار ڈالی جاتی ہے، اور بعض اوقات اس مہار کے اگلے سرے پر وہ ان کی ناک میں لوہے کا یا تانبے وغیرہ کا کڑا ڈالا جاتا ہے، چھلا ڈالا جاتا ہے. تو یہ جو ناک میں کڑا ڈالنا ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں برا یبرو برون. اور چونکہ ناک جو ہے یہ بڑا نازک مقام ہوتا ہے، اس لیے وہ حیوان دیکھو بیل وغیرہ یا اونٹ کتنے طاقتور ہیں، لیکن پھر وہ زیادہ زور نہیں لگاتے کیونکہ تکلیف، وہ جب کھینچیں گے اس رسی کو تو اس میں تکلیف ہوتی ہے، تو وہ آرام سے قابو میں آ جاتا ہے. تو برا یبرو برون کا معنی ہے ناک میں کڑا ڈالنا. اور برتن با را اور گولتا، با را اور گولتا، برتن برتن وہ ناک کے کڑے کو کہتے ہیں بھائی، وہ ناک کا جو چھلا ہے لوہے یا پیتل وغیرہ یا تانبے کا. اور اس برتن کی جمع براتن، جمع مؤنث سالم براتن آتی ہے، اور اسی طرح اس کی جمع برن بھی آتی ہے، اور اسی طرح اس کی جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم برونا، واو نون کے ساتھ بھی آتی ہے برونا. اور وہی برونا حالت نسبی جری میں کیسے پڑھیں گے؟ برینا برینا. دیکھیے شعر کے اندر کیا ہے؟ برینا. یہ اس کی جمع مذکر سالم ہے، حالت نسبی میں ہے، کیونکہ کانا کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو نسب دیتا ہے. اور برین سے یہاں مراد جو ہیں وہ بعضوں نے لکھا کہ صرف پازیب مراد ہے. پازیب، پازیب وہ زیور جو عورت زیب و زینت کے لیے پاؤں میں پہنتی ہے بھائی، پنڈلی کے نچلے کنارے پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو پازیب کہتے ہیں. اور بعض شارحین نے پازیب کے ساتھ ساتھ اس میں کنگن بھی داخل کیے ہیں کہ برین سے کیا مراد ہے، پازیب بھی مراد ہے جو پاؤں میں پہنی جاتی ہے، اور کنگن بھی مراد ہیں جو ہاتھ میں کلائی میں عورت پہنتی ہے زیب و زینت کے لیے. ودمالیج، دمالیج جمع ہے دملج اور دملوج کی. دملج یا دملوج دونوں طرح بولا جاتا ہے، واؤ کے ساتھ بھی اور بغیر واؤ کے بھی. اور یہ بازو بند کو کہتے ہیں، بازو بند بھائی، یہ بھی زیور ہے بازو بند. اور یہ عموماً جو ہے یہ بازو پر پہنتی ہیں عورتیں زیب و زینت کے لیے بھائی. یہ جو کندھے سے لے کر کوہنی تک حصہ ہے یہ ہے عضد بھائی، بازو، اس کے اوپر وہ پہنتی ہیں زیب و زینت کے لیے بھائی. اور یہ عموماً چوڑا ہوتا ہے، کافی چوڑا بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دملوج بھی کہتے ہیں اور دملج بھی کہتے ہیں. علقت، علق یعلق تعلیق کا معنی ہے کسی چیز کو لٹکانا، کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ لٹکانا، جوڑنا. علی عشرین، عشر. بھائی عشر یہ ایک پودے کا نام ہے اور یہ دیہات وغیرہ میں بر صغیر میں عام ہوتا ہے، خصوصاً جو ذرا ریگستانی علاقہ ہو وہاں پر زیادہ ہوتے ہیں. اردو میں اس کو مدار کہتے ہیں، مدار، عشر کو مدار بھی کہتے ہیں، اور بعض علاقوں میں اس کو آک کہتے ہیں، الف مد آ اور کاف، چھوٹا کاف، آک، یا بعض آک، آک کہتے ہیں، آک. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بھائی، چھوٹا پودا ہوتا ہے کوئی ایک ڈیڑھ گز تک اونچا ہوتا ہے بھائی، ڈیڑھ گز تک، اور اس کے چوڑے چوڑے پتے ہوتے ہیں. یہ آپ اپنے ہاتھ کو اپنے سامنے انگلیاں بند کر کے پھیلائیں، سیدھی کریں، یہ اتنے پتے ہوتے ہیں اس کے تقریباً، اور اسی طرح گول سے ہوتے ہیں، یعنی ہاتھ کی انگلی اور ہتھیلی اتنے ملا کر اتنے اتنے پتے ہوتے ہیں، اور سفید رنگ کے پھول ہوتے ہیں اس کے، کچھ جامنی رنگ بھی ان میں ہوتا ہے تھوڑا سا اوپر کنارے پر. اور اس کے پتے توڑیں تو اس میں سے سفید دودھ سا نکلتا ہے بھائی، اب ذہن میں آ گیا، دودھ سا نکلتا ہے. اور اس پر ان کا جو پھل سا لگتا ہے وہ گول سبز سا ہوتا ہے، جس کے اندر روئی سی ہوتی ہے بھائی، خالی ہوتا ہے اور روئی سی تھوڑی سی اس کے اندر ہوتی ہے چھوٹے، تو وہ سبز سا اس کے اوپر اس کا پھل سا لگتا ہے. تو یہ دیہات وغیرہ میں عام ہوتا ہے بھائی. اور اردو میں میں نے بتلا اس کو کیا کہتے ہیں، مدار بھی کہتے ہیں اور آنکھ یا آنکھ بھی کہتے ہیں بھائی، آنکھ. اور پشتوں میں غالباً اس کو سپلمے کہتے ہیں بھائی، سپلمے. اور یہ تو بعض علاقوں میں، اور بعض علاقوں میں اس کو مطلب ہماری پشتوں میں اس کو سلمکا کہتے ہیں، سلمکا. تو بعض پشتوں علاقے کے اعتبار سے فرق ہے، تو سپلمے کہتے ہیں اور بعض. اچھا تو یہ عشر، تو یہ نرم و نازک پودا ہوتا ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ چھوٹا سا پودا ہے، اس کی شاخیں یقیناً سخت نہیں ہوتی، نرم ہوتی ہیں، آرام سے ٹوٹ جاتی ہیں، اور توڑا جائے تو اس میں سے دودھ کی طرح سفید مادہ نکلتا ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں عشر، عشر. او خروعین، خروع، خروع جو ہے یہ بھی ایک عام دیہات میں اگنے والا پودا ہے، اور اس کو اردو میں ارنڈ کہتے ہیں، ارنڈ، جبکہ یا باز کہتے ہیں ارینڈ بھائی، را کے اوپر فتحہ باز پڑھتے ہیں، باز کسرہ بھائی، ارنڈ، الف را نون ڈال، ارنڈ یا ارینڈ. جبکہ بعض علاقوں میں اس کو ہرنولی کہتے ہیں بھائی، ہرنولی. اور اس کے جو پتے ہوتے ہیں، اس کے پتے میں نے بتایا، اوشر کے پتے کس طرح کے ہیں، آپ انگلیوں کو سیدھا کریں اور ملا کر رکھیں، تو یہ دیکھو یہ اتنے چوڑے چوڑے پورے ہاتھ جتنے اس کے تقریباً پتے ہوتے ہیں، اور یہ جو خیروا ہے نا اس میں بھی اسی طرح ہتھیلی کو سامنے رکھیں، ذرا انگلیوں کو سیدھا کریں اور انگلیوں کو آپس میں کھول لیں، دور دور کر دیں، تو یہ جو اس کے پتے اس طرح درمیان میں ایک مرکزی حصہ ہوتا ہے پتے کا، اور اس سے پھر آگے پانچ پتوں کے نوکے وغیرہ، پانچ نہیں بلکہ آٹھ نو نوکے نکلتی ہیں اس پتے سے، سمجھ میں آیا؟ اور اس کا جو پھل ہوتا ہے وہ گول گول سے پھل ہوتے ہیں، کھائے تو نہیں جاتے، وہ ان کے اوپر کانٹوں کی طرح نوکدار چیزیں ہوتی ہیں بھائی، یعنی وہ پھل گول ہے اور اس کے اوپر کانٹے سے بھرے ہوئے ہیں ہر طرف بھائی، لیکن وہ کانٹے نرم سے ہوتے ہیں بھائی، بڑے نرم سے، چبھنے والے نہیں بھائی، تکلیف دینے والے نہیں. تو اردو میں اس کو ارنڈ یا ارینڈ کہتے ہیں بھائی، اور عربی میں خیروا، اور پشتوں میں اس کو رنڈا کہتے ہیں، رنڈا. پتہ نہیں اب آپ کے علاقے میں کیا کہتے ہوں گے. اور اس کا پودا کوئی دو تین گز تک اونچا ہوتا ہے، ہوتا چھوٹا ہی ہے لیکن یہ تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے، اس کی بنسبت جو عشر ہے اس کی بنسبت یہ دو تین گز تک کم از کم اونچا ہوتا ہے بھائی. ذہن میں صورت آ گئی، عام دیہات میں اگتا ہے بھائی. اور اس کے جو بیج ہیں، بیج اس کے یہ چھوٹی انگلی کے سر کے برابر یا اس سے بھی تھوڑے سے چھوٹے ہوتے ہیں، اور اس پر بڑے خوبصورت نقش و نگار سے بنے ہوتے ہیں بھائی. اس کے یہ بیج وغیرہ اس دوائیوں میں بھی عام استعمال کرتے ہیں، دیہات والے بھی استعمال کرتے ہیں بھائی، درد وغیرہ کے لیے یا ان چیزوں کے لیے ان کے پتوں اور بیجوں کو استعمال کرتے ہیں. ذہن میں صورت آ گئی, پہچان لیے پودے. اچھا تو یہ ہے خیرواب. لم یخضد, خضد یخضد تخضید کا معنی ہے کاٹنا, کاٹنا, لیکن یہاں یہ موڑنے کے معنی میں ہے. اس کا دوسرا معنی ہے موڑنا, کسی چیز کو موڑنا, بل دینا. خضد یخضد تخضید. تو شاعر کہتا ہے کا ان البرین والدمالیج حلقت علی عشر او خروع لم یخضد, گویا کہ البرین یعنی پازیب اور کنگن جو ہیں, والدمالیج اور بازو بند جو ہیں, علقت لٹکا دیے گئے ہوں, علی عشر او خروع ایسے آک کے یا مدار کے درخت پر, او خیر وائن یا ایسے ارنڈ یا ہرنولی کے درخت پودے پر, لم یخضدی جس کو موڑا نہیں گیا, جس کو شاید بیان کر رہا تھا پیچھے کہ وہ تفسیر یوم الدجنی و دجن معجبن بی بہکنتن. بہکنہ کا معنی میں نے آپ کو بتلایا تھا, حسین و جمیل خوبصورت موٹی عورت جو ہے اس کو کہا جاتا ہے. اور بہ کا نتین, یہ بہ کا نا کیا ہے نکیرا, اور کان البرینا یہ پورا جملہ جو ہے یہ اس کی صفت ہے, ایسی نرم و نازک حسینہ کان البرینا گویا کے کنگن اور پازیب جو ہیں, وہ دمالیجا اور بازو بند جو ہیں, علقت علی عشرین او خیروائن کہ ان کو لٹکا دیا گیا ہو ایسے آک یا ایسے ارنڈ کے درخت پر, لم یخضدی جس کو بل نہ دیا گیا ہو, جس کو موڑا نہ گیا ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شاعر کہنا یہ چاہتا ہے وہ ایسی نرم و نازک حسینہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو کنگن وغیرہ اور بازو بند ہیں اور اسی طرح اس کے پاؤں میں جو پازیب ہیں وہ اس طرح معلوم ہوتے ہیں جیسے ان زیورات کو ارنڈ یا آخ یا ارنڈ کے پودے پر لٹکا دیا گیا ہو, ایسا آخ یا ارنڈ جس کی شاخوں کو بل نہ دیا گیا ہو, موڑا نہ گیا ہو. تو یہ تشبیہ دے رہا ہے ان پودوں کی شاخوں کے ساتھ اس حسینہ کی کلائیوں کو, بازو کو اور پاؤں کو بھائی, جیسے یہ پودے چھوٹے سے ہوتے ہیں اور ان کی شاخیں بڑی نرم و نازک ہوتی ہیں, ذرا سا ہی آپ بل وغیرہ دیں گے موڑیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گی آرام سے. تو ان کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے کہ اس حسینہ کے ہاتھ اور پاؤں میں وہ زیور اسی طرح معلوم ہوتے ہیں جیسے ان درختوں کی شاخوں پر کسی نے وہ زیور لٹکا دیے ہوں, اور وہ شاخیں بھی, وہ پودے بھی ایسے ہوں جن کو بل نہ دیا گیا ہو, موڑا نہ گیا ہو. اس لیے کیونکہ یہ نرم پودے ہیں, آپ جب شاخ اس کی توڑنا چاہیں گے تو ظاہر سی بات ہے شاخ کو توڑنے کے لیے پہلے آپ اس کو موڑتے ہیں, اس کو کچھ بل دیتے ہیں تاکہ آرام سے وہ ٹوٹ جائے, اور جب آپ اس کو موڑیں گے اور بل دیں گے تو اس کی موٹائی کم ہو جائے گی. بھائی جس جگہ سے مڑے گی اور بل دیں گے تو ظاہر سی بات ہے موٹائی کیا ہو جائے گی, کچھ کم ہو جائے گی. تو بتلانا یہ چاہتا ہے کہ اس درخت کے ان پودوں کی شاخوں میں زیور لٹکائے گئے ہوں لیکن ان کی شاخیں ایسی نہ ہو جن کو بل دیا گیا ہو, یعنی کمزور پتلی نہ ہو موٹی ہوں. بھائی معنی سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں وہ حسین و جمیل جو ہے وہ عورت ایسی ہو کہ کان البرین و دمالی جعلقت علی عشر اخر و لم یخضدی, کہ گویا کہ پازیب اور کنگن جو ہیں وہ دمالی جا اور بازو بند جو ہیں ان کو لٹکا دیا گیا ہو ایسے آک یا ایسے ارنڈ کے پودے پر, لم یخضدی جن کو بل نہیں دیا گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ بل دینے سے وہ شاخ کیا ہوگی, جہاں سے بل دیں گے موڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس میں بل آئے گا تو وہ کچھ اس کی موٹائی کم ہو جائے گی. بھائی صورت ذہن میں آ گئی اچھی طرح؟ کریم یوروی نفسہ فی حیاتہ ستعلم ان متناغدا ایونفدی. کریم, کریم کہتے ہیں سخی آدمی, معزز آدمی. بھائی دونوں ترجمے اس کے کر سکتے ہیں آپ, سخی بھی کر سکتے ہیں اور معزز بھی. یوروی اروا یوروی اور روا یوروی دونوں کا معنی ہے سیراب کرنا، پانی پلانا. ان متنا ماتا یا موتو کا معنی ہے مرنا، مرنا. غدن کل، آنے والا کل. فدی، فدی یسبا کا معنی ہے سخت پیاس لگنا، فاد کے ساتھ. فدی یسبا کا معنی ہے سخت پیاس لگنا، اور فدی سخت پیاسا، اسی سے صفت مشبہ ہے. فدی فاعل وزن ہے، فاعل بھائی صفت مشبہ ہے، سخت پیاسا. شاعر کہتا ہے کریم یروی نفسہ فی حیاتہ ستعلم ان متنا غدا ای نفدی. کریم ای انا کریم، انا مبتدا محذوف ہے اور کریم اس کی خبر، اور کریم نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد یروی فعل آیا تو اس کے لیے کیا بنے گا؟ صفت. اور موصوف صفت کا ترجمہ نکرہ میں پھر کیسے کرتے ہیں؟ موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آتے ہیں. جو شاعر کہتا ہے کہ میں ایسا معزز آدمی ہوں، میں ایسا سخی آدمی ہوں، یوروی نفسہ، جو اپنی ذات کو، اپنے آپ کو سیراب کرتا ہے، فی حیاتی ہی، اپنی زندگی میں ہی. اے ملامت کرنے والے، تو مجھے شراب سے روکتا ہے، حالانکہ میں تو وہ سخی آدمی ہوں جو شراب پلا کر اپنے آپ کو کیا کرتا ہوں؟ سیراب کرتا ہوں. کہتا ہے کریم یوروی نفسہ فی حیاتی ہی، کہ میں ایسا سخی آدمی ہوں جو اپنی زندگی میں ہی اپنے آپ کو سیراب کرتا ہے، یعنی خوب شراب پیتا ہے. ستعلم عن قریب، تو جان لے گا، ان متنا اگر ہم مر گئے، غدن کل، کل یعنی آنے والے زمانے میں اگر ہم جب مر جائیں گے تو پھر جان لے گا، ایون فدی، کہ ہم میں سے کون شدید پیاسا ہے. میں تو اپنے آپ کو سیراب کرتا ہوں زندگی میں ہی شراب سے، جب مریں گے پھر تمہیں پتا چلے گا میں تو اپنے آپ کو سیراب کر چکا ہوں، میں تو سیراب ہی مروں گا، اور تو کیسا مرے گا اے ملامت کرنے والے؟ تو پیاسا مرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کریم یروی نفسہ فی حیاتہ ستعلم ان متنا غدا ای نفدی. میں ایسا معزز آدمی ہوں جو اپنی ذات کو سیراب کرتا ہے اپنی زندگی میں ہی، عن قریب تو جان لے گا اگر کل ہم مر جائیں کہ تو ہم میں سے کون شدید پیاسا ہے. ارا قبر نحام بخیل بمالہ کقبر غوی فی البطالۃ مفسدی. نحام، نحام کا معنی ہے بخیل بھائی، بخیل بھائی جو مال کو جمع کرتا ہے، یہ یوں کہو لالچی بھائی، مال کو جمع کرتا ہے، کسی کو دیتا نہیں ہے، لالچی اور بخیل ہے. بخیل، بخیل کا معنی وہی کنجوس بھائی، بخیل. کا قبر غویین، غویین کہتے ہیں گمراہ بھائی، گمراہ، گمراہ. فی البطالتی، بطالہ کہتے ہیں بیکار ہونا، بیکار ہونا، بغیر مشغلے کے ہونا، یعنی جسے کوئی کام وغیرہ نہ ہو، کام وغیرہ نہ ہو، بیکار ہو. مفسد، افسد یفسدو بھائی، افسد یفسدو کا معنی بگڑنا بھی، اور افسد یفسدو کا معنی بگاڑنا بھی، یہ لازمی بھی ہے اور متعدی بھی. تو رجل مفسد، بگڑا ہوا آدمی، یا رجل مفسد، وہ شخص جو بگاڑنے والا ہے، یعنی اپنے مال کو، اپنے مال کو. تو لازمی ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور متعدی بھی کر سکتے ہیں. میں نے بتایا مفسد کا ایک معنی کیا ہے، بگڑنا، اور ایک معنی ہے بگاڑنا، یعنی ایک صورت میں یہ لازمی ہے اور ایک صورت میں متعدی. جب متعدی ہو تو پھر اس کا مفعول یہاں ما لہو محذوف ہے. فی البطالت مفسدن ما لہو، اپنا مال بگاڑنے والا، اپنا مال بگ، تو اس کا ما لہو، اس کا مفعول محذوف نکال لیں گے بھائی. اور یاد رکھیے یہ فی البطالت، یہ مفسد سے متعلق ہے. مفسد وہ شخص جو اپنا مال بگاڑتا ہے، یعنی اس کو برباد کرتا ہے. فی البطالتی کس میں؟ بیکاری کے اندر، اور کام وغیرہ بھی نہیں کرتا، اور اس کے اندر کیا کرتا ہے؟ اپنے مال کو بگاڑتا ہے، یعنی اجاڑتا ہے، خرچ کرتا ہے بھائی. ارا قبر نخام بخیل بمالہ، شاعر کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ وہ شخص جو لالچی ہے، بخیل ہے اپنے مال کے ساتھ، یعنی مال میں بخل کرنے والا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اس کی قبر جو ہے کا قبر غوی، گمراہ آدمی کی قبر کی طرح ہے۔ وہ شخص جو لالچی ہے اور بخیل ہے، اپنا مال کسی کو دیتا نہیں، روکتا ہے، جمع کرتا ہے، اس کی قبر بھی اسی شخص کی قبر کی طرح ہے جو گمراہ ہے، مفسد ہے۔ گمراہ ہے اور مفسد ہے، کس میں؟ بیکاری کے اندر گمراہ ہے، یعنی عشق و محبت میں پڑا ہوا ہے یا اور اس طرح کے کام کرتا ہے جسے دوسرے لوگ روکتے ہیں، یا یوں کہیں جو شراب پینے والا ہے جس کو لوگ کیا کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں، تو وہ گمراہ، وہ جو شراب وغیرہ پینے والا ہے اس میں اپنی زندگی گزارتا ہے، لذتوں کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے، تو غوی سے وہ مراد ہے۔ اور وہ آدمی مفسد فی البطالہ، جو کیا کرنے والا ہے، اپنے مال کو اجاڑنے والا ہے، خراب بگاڑنے والا ہے، کس چیز کے اندر؟ بیکاری میں۔ کہتے ہیں شاعر کہتا ہے دونوں قبریں ایک جیسی ہیں، ایک وہ شخص جو بخل کرتا ہے، زندگی میں اپنا مال بچا بچا کے رکھتا ہے، جمع کرتا ہے، کسی کو دیتا نہیں ہے، لالچی ہے، بخیل ہے، حریص ہے، اس کی قبر، اور ایک وہ آدمی جو اپنے مال کو کیا کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، مہمانوں پہ خرچ کرتا ہے، لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، اور نیز وہ شخص ایسا ہے جو کس میں؟ لذتوں کے اندر زندگی گزارنے والا ہے۔ میں دیکھتا ہوں مرنے کے بعد دونوں کی قبریں ایک جیسی ہیں، دونوں کی قبریں، جس نے مال کو جمع کیا تھا اس کی بھی قبر اسی طرح کی ہے، جس جو شخص گمراہ تھا، جسے سارے گمراہ کہتے تھے، جو اپنے مال کو اجاڑتا تھا، خرچ کرتا تھا، اس کی قبر بھی ایسے ہی ہے۔ جب مرنے کے بعد دونوں کا حال ایک جیسا ہے تو پھر بخل کرنے کا کیا فائدہ؟ کیا کرنا چاہیے؟ اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے دوسروں کی مدد کے لیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں ارا قبر نخام بخیل بمالہ کقبر غوی فی البطالۃ مفسدی، میں دیکھتا ہوں کہ وہ شخص جو لالچی ہے، بخیل ہے اپنے مال کے ساتھ، یعنی مال میں بخل کرنے والا ہے، کقبر غوی فی البطالۃ مفسدی، میں اس کی قبر کو دیکھتا ہوں کہ اس کی قبر ایسی ہی ہے جیسے کہ اس گمراہ آدمی کی قبر جو اپنے مال کو بیکاری کے اندر بگاڑنے والا ہے، اجاڑنے والا ہے، یعنی دونوں کی قبریں ایک جیسی ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئے؟ تو نخام کا معنی بخیل، اس کا بھی وہی معنی ہے، بخیل اور بخیل کا بھی وہی، تو اس لیے میں نے ایک کے لیے لالچی کا لفظ استعمال کر لیا، کیونکہ جو بخیل ہوگا ظاہر سی بات ہے وہ لالچی ہوگا۔ بھائی آگے دیکھیے، بھائی ارا جسوتین من تراب علیہما صفائح صم من صفیح منضدی، ارا جسوتین، جسوتن کہتے ہیں مٹی کے ڈھیر کو، مٹی کا ڈھیر، اسی طرح قبر کو بھی جسوتن کہتے ہیں، جسوتن، اور یہ تثنیہ ہے جسوتین، اور یاد رکھیے یہ لفظ جو ہے جسوتن مثلث الفا ہے، کیا ہے؟ مثلث الفا، کیا معنی؟ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں بھائی، وہ لفظ جس کے فا میں تینوں طرح کی حرکتیں آئی ہوں عرب استعمال کرتے ہوں، تو یہاں بھی اسی طرح ہے، جسوتن جسوتن جسوتن، جیم پر تینوں حرکتیں پڑی جا سکتی ہیں، تو ایسا لفظ جس میں فا پر تینوں حرکتیں ہوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثلث الفا۔ من تراب، تراب مٹی کو کہتے ہیں، صفائح، صفائح جمع ہے صفیحتن کی، اور صفیحتن کہتے ہیں پتھر کی سل، پتھر کی سل جو ہے چوڑا پتھر، بھائی چوڑا پتھر۔ سمن، سمن جمع ہے افم کی، افم بھائی الف صاد میم، افم، اور افم کا ایک معنی ہے بہرا، اور اس کی جمع ہے سمن، قرآن میں بھی آپ پڑھتے ہیں سمن بکمن عمیم، تو وہ جن کو سنائی نہ دے وہ ہے افم اور جمع ہے سمن، لیکن یہاں سم کا دوسرا معنی ہے بھائی، افم کا ایک معنی آتا ہے سخت اور ٹھوس بھائی، تو یہاں یہ سمن کا معنی سخت اور ٹھوس کے ہیں بھائی، اسم اسم کا معنی ہے سخت اور ٹھوس، اس کی جمع بھی سمن آتی ہے. من صفیحین، صفیح وہی ابھی جو میں نے بتایا، صفیح اور صفیحہ کا معنی ہے پتھر کی سل. منزد، نزد ینزد تنزید کا معنی ہے ترتیب سے رکھنا یا تہ بتہ رکھنا، تہ بتہ یا ترتیب وار یا مرتب بھائی. اراج سوتین من تراب علیہما صفائح سم من صفیح منزدی. شاعر کہتا ہے اراج سوتین من تراب، میں دو مٹی کے ڈھیر دیکھتا ہوں، علیہما کہ ان کے اوپر جو ہیں، صفائح سم سخت ٹھوس پتھر کی سلے ہیں، من صفیح منزدی تہ بتہ رکھی ہوئی سلوں میں سے. کہتے ہیں دونوں کی قبریں ایک جیسی ہیں بھائی، وہ مال کو بچانے والا اور مال کو خرچ کرنے والا، مٹی کے دو ڈھیر ہیں جن کے اوپر پتھر کی سخت سلے رکھی گئی ہیں تہ بتہ بھائی ترتیب کے ساتھ. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہتے ہیں اراج اسوتین من تراب علیہما صفائح سم من صفیح منزدی، میں دیکھتا ہوں مٹی کے دو ڈھیر کے ان کے اوپر جو ہیں، صفائح سم سخت ٹھوس پتھر کی سلے ہیں، من صفیح منزدی تہ بتہ سلوں میں سے، تہ بتہ سلوں میں سے پتھر کی ٹھوس سلے ان دونوں کی قبروں پر پڑی ہیں، دونوں قبریں ایک جیسی ہیں بھائی. مانا سمجھ میں آ گیا؟ تو جسوا میں نے بتایا کسے کہتے ہیں، مٹی کا ڈھیر یا قبر کو بھی کہتے ہیں. تو چاہے اس کا معنی مٹی کے ڈھیر کے کر لیں کہ ارا جسوتین من تراب، مٹی کے دو ڈھیر میں دیکھتا ہوں، اور مراد وہی قبر کے اوپر جو مٹی ہوتی ہے، یا ارا جسوتین من تراب، یا میں مٹی کی دو قبریں دیکھتا ہوں. آگے دیکھیے، ارا الموت یعتام الکرام ویصطفی عقیلۃ مال الفاحش المتشدد. اعتام یعتام کے معنی ہے چن لینا، چھانٹ لینا، منتخب کرنا. الکرام جمع ہے کریم کی، سخی اور معزز آدمی. اصطفا یصطفی کا معنی بھی چن لینا، چھانٹ لینا. عقیلۃ مال الفاحش، عقیلہ کہتے ہیں عمدہ اور اعلی مال، عقیلۃن کسے کہتے ہیں؟ عمدہ اور اعلی مال. فاحش، فاحش کے کئی معنی آتے ہیں، خراب، برا، حد سے تجاوز کرنا. اور تو فاحش کا کیا معنی؟ جو خراب ہو، برا ہو، حد سے تجاوز، حد سے بڑھا ہوا ہو. اور یہاں انہوں نے اس کا معنی لکھا ہے کہ اس کا معنی بخیل ہے بھائی. کیا ہے؟ علامہ زوزنی نے فاحش کا معنی بخیل کے کیے ہیں. المتشدد، متشدد کا معنی ہے، تشدد کا معنی ہے سختی کرنا، معاملات وغیرہ میں سختی کرنا. تو متشدد سختی کرنے والا، وہ شخص جو معاملات وغیرہ میں خوب سختی کرتا ہے. ارا الموت یعتام الکرام ویصطفی عقیلۃ مال الفاحش المتشدد. شاعر کہتا ہے میں دیکھتا ہوں موت کو، یعتام الکرام، کہ وہ معزز سخی لوگوں کو چن لیتی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ موت کیا ہے؟ معزز اور سخی لوگوں کو چن لیتی ہے، یعنی کوئی شخص باقی نہیں رہتا، ہر ایک کو موت لے جاتی ہے. ارل موت یعتام الکرام، میں دیکھتا ہوں کہ موت جو ہے وہ سخی آدمیوں کو، معزز آدمیوں کو چن لیتی ہے. ویصطفی عقیلۃ مال الفاحش المتشدد، اور میں دیکھتا ہوں کہ موت جو ہے وہ چن لیتی ہے عقیلۃ مال الفاحش، بخیل آدمی کے عمدہ اور نفیس مال کو. وہ بخیل آدمی المتشدد، جو بڑی ہی سختی کرنے والا ہے، یعنی بڑا ہی سخت بخیل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ آدمی جو بڑی سختی کرتا ہے مال کے معاملے میں، بڑا سخت بخیل ہے، موت اس کے مال کو بھی چن لیتی ہے. اب کیا مانا؟ موت اس کے مال کو چن لیتی ہے. شاعر نے کیا کہا؟ میں دیکھتا ہوں کہ موت معزز آدمی کو بھی چن لیتی ہے، اور سخت بخیل آدمی کے عمدہ اور نفیس مال کو بھی چن لیتی ہے. تو بعضوں نے ترجمہ یہ کیا کہ معنی یہ ہے کہ سخی آدمی پر موت آتی ہے اور وہ فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور جو بخیل آدمی ہے اس کے مال کو موت چن لیتی ہے، یعنی آہستہ آہستہ وہ جتنا بھی مال بچا کر رکھے، سنبھال کر رکھے، آہستہ آہستہ اس کا وہ نفیس مال بھی کیا ہے، وہ اس کے ہاتھ سے نکلتا ہے، فنا ختم ہوتا چلا جاتا ہے، تو معنی یہ ہے کہ اس کے مال کو موت کیا کر دیتی ہے، فنا کرتی ہے۔ سخی اور معزز آدمی ہوتا ہے، لوگ چاہتے ہیں یہ زیادہ زندہ رہے، بھئی یہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، موت اس کو بھی لے جاتی ہے۔ اور بخیل آدمی ہے، وہ اپنے عمدہ نفیس مال کو خوب بچا بچا کر رکھتا ہے کہ کسی تک وہ نہ پہنچے، اس کے پاس ہمیشہ رہے اور اس کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا رہے، لیکن موت اس کے مال کو کیا کرتی ہے، آہستہ آہستہ ختم کرتی ہے۔ کبھی ایک چیز اس کی خراب ہو کر ختم ہو جاتی ہے، کبھی دوسری چیز خراب ہو جاتی ہے، تو موت اس کے عمدہ اور نفیس مال کو آہستہ آہستہ کیا کرتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ معنی سمجھ میں آ گیا؟ بعضوں نے یہ ترجمہ کیا، جبکہ بعضوں نے یہ ترجمہ کیا کہ موت سخی آدمی کو چن لیتی ہے، یعنی سخی آدمی بھی مر جاتا ہے اور سخت بخیل آدمی کے مال کو بھی موت چن لیتی ہے، یعنی اس کے مال کو باقی رکھنے کے لیے چن لیتی ہے، بخیل آدمی بھی چلا جاتا ہے، سخی آدمی کو موت چن لیتی ہے، یعنی اس پر کیا آتی ہے، موت، اور بخیل آدمی کے مال کو چن لیتی ہے باقی رکھنے کے لیے، سخی آدمی کو چنتی ہے فنا کرنے کے لیے اور بخیل آدمی کے مال کو چنتی ہے باقی رکھنے کے لیے، بخیل بھی چلا جاتا ہے، سارا کچھ یہیں رہ جاتا ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک کو موت فنا کے لیے چنتی ہے اور دوسری چیز عمدہ نفیس مال جو ہے اس کو بقا کے لیے چن لیتی ہے، وہ باقی رہ جاتا ہے، اس کو مال کے بغیر ہی جانا پڑتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو میں نے دو معنی بیان کیے، ایک معنی بعض شارحین نے کیا کیا کہ موت سخی آدمی کو بھی چن لیتی ہے اور بخیل آدمی کے مال کو بھی چن لیتی ہے، یعنی سخی آدمی کو موت چنتی ہے فنا کے لیے اور بخیل آدمی کے مال کو چنتی ہے بقا کے لیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی بخیل آدمی تو چلا جاتا ہے لیکن اس کا مال پیچھے باقی رہ جاتا ہے۔ یا بعضوں نے مانا یہ کیا کہ دونوں کو فنا کے لیے چنتی ہے، معزز آدمی بھی مر جاتا ہے اس کو بھی موت فنا کر دیتی ہے، اور بخیل آدمی کا مال بھی فنا ہو جاتا ہے، وہ جتنا بھی مال کو حفاظت کے ساتھ رکھے اور محفوظ رکھے اس کا عمدہ اور نفیس ترین مال بھی آہستہ آہستہ کیا ہوتا چلا جاتا ہے، فنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو دو معنی ہوئے، یا تو معزز آدمی کو موت چن لیتی ہے فنا کے لیے اور بخیل آدمی کے مال کو موت چن لیتی ہے بقا کے لیے، یا دونوں کو موت چن لیتی ہے فنا کے لیے، یعنی دونوں کو فنا کر دیتی ہے۔ بھائی آدمی چاہے سخی ہو یا غیر سخی، موت تو سب پر آتی ہے، اور مال چاہے عمدہ ہو چاہے غیر عمدہ، چاہے بخیل کا ہو چاہے کسی اور کا ہو، وہ سب بھی فنا ہو جاتے ہیں، تو فنا تو سب پر آتی ہے، پھر کیا مانا کہ موت ان کو چن لیتی ہے؟ بھائی دراصل بات یہ ہے، شاید اس لیے ان دونوں کو ذکر کر رہا ہے کہ ان دو یہ دو جو چیزیں ہیں، ایک کیا معزز اور سخی آدمی اور دوسرا عمدہ اور نفیس مال، اس پہ عموماً اپنے اور پرائے سارے ہی افسوس کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا کوئی مال چلا گیا، عام مال ہو تو کوئی لوگ اتنا افسوس نہیں کریں گے، لیکن عمدہ اور نفیس مال ہو، سارے ساتھی وغیرہ سب کیا کریں گے، اس پر افسوس کریں گے کہ دیکھو فلاں کی قیمتی چیز چلی گئی۔ بھائی تو چونکہ سخی آدمی اور نفیس اور عمدہ مال، ان دونوں کی فنا مشہور و معروف ہے، اس لیے شاعر نے ان دونوں کو ذکر کیا کہ ان کی فنا تو گویا فنا ہے، باقیوں کی فنا تو گویا کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ بھائی یہ معنی ہے کہ موت سخی آدمی کو بھی چن لیتی ہے اور بخیل آدمی کے عمدہ اور نفیس مال کو بھی چن لیتی ہے، تو یہ دونوں ذکر کے قابل ہیں، باقی تو قابل ذکر ہی نہیں، تو اس لیے ان کو خاص طور پر ذکر کیا۔ اَرَجْ مَوْتَيَا تَعْمُ الْكِرَامَ وَيَسْتَخِي عَقِيلَةَ مَالِ الْفَاحِشِ الْمُتَشَدِّدِ، میں دیکھتا ہوں موت کو کہ وہ سخی اور معزز لوگوں کو چن لیتی ہے اور سخت بخیل آدمی کے عمدہ اور نفیس مال کو بھی وہ چھانٹ لیتی ہے۔ ارى العیش کنزا ناقصا کل لیلۃ وما تنقص الایام والدهر ینفدی. عیش کہتے ہیں زندگی کو, کنز کنز کہتے ہیں خزانے کو, بھائی خزانے کو. ناقص نقص ینقص کا معنی ہے کم ہونا, تو ناقص جو کم ہو, تھوڑا ہو, جس میں کمی آ رہی ہو. ینفدی, نفیدہ ینفدو کے معنی ہے ختم ہونا, ختم ہونا, فنا ہو جانا. اَرَ الْعَيْشَ كَنْزًا نَاقِسًا كُلَّ لَيْلَةٍ وَمَا تَنْقُصِ الْأَيَّامُ وَالدَّهْرُ يَنْفَدِي. شاعر کہتا ہے میں دیکھتا ہوں العیش زندگی کو کنزن ناقصن, کہ وہ ایک ایسا خزانہ ہے, ناقصن جو کم ہو رہا ہے, کل لیلتن ہر رات. میں دیکھتا ہوں کہ زندگی جو ہے وہ ایسا خزانہ ہے جو ہر رات کم ہو رہا ہے. وما تنقص الایام والدہر, اور وہ چیز جس کے اندر ایام یعنی دن یعنی شب و روز, والدہر اور زمانہ, اور وہ چیز جس میں شب و روز اور زمانہ کمی کر دیں, ینفدی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ چیز کیا ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. کوئی خزانہ ہے, کوئی چیز آپ کے پاس ہے, جب زمانہ اس میں کمی لاتا جا رہا ہے تو ایک وقت آئے گا وہ چیز ختم ہو جائے گی, مٹ جائے گی. بھائی جی معنی سمجھ میں آ گیا. ارى العیش کنزا ناقصا کل لیلۃ وما تنقص الایام والدهر ینفدی. میں دیکھتا ہوں کہ زندگی وہ ایک ایسا خزانہ ہے جو ہر رات کم ہو رہا ہے. وما تنقص الایام والدهر ینفدی, اور وہ چیز جس میں دن اور زمانہ جو ہیں کمی لے کر آئیں, کمی اس میں پیدا کریں, ینفدی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے, فنا ہو جاتی ہے. لَعَمْرُكَ إِنَّ الْمَوْتَ مَا أَخْطَأَ الْفَتَى لَكَتِّ وَلِلْمُرْخَى وَسِنْيَاهُ بِالْيَدِ. لَعَمْرُكَ, یہ پہلے بھی گزر چکا ہے بھائی, اور یہ ہے مبتدا. لَعَمْرُكَ, عَمْرُ مُضَاف اور کاف ضمیر مضافون الیہ, اور عمر یہ وہی عمر ہے جسے آپ اردو میں عمر کہتے ہیں, آپ اردو میں بھی بولتے ہیں آپ کی عمر کتنی ہے, یعنی دنیا میں آپ کا عرصہ حیات کتنا ہے, کتنے عرصہ آپ دنیا میں رہے ہیں. اور قسم کے لیے جب اس کو استعمال کرتے ہیں پھر عین پر ہمیشہ فتحہ پڑھتے ہیں, لعمرک. تو یہاں لعمرک پڑھنا صحیح نہیں, یہاں کیا پڑھیں گے, عمر, تو تخفیف کے لیے, کیونکہ ضمہ ثقیل ہے اور فتحہ خفیف ہے تو خفت کے لیے یہاں فتحہ پڑھیں گے. تو یہ ہے مبتدا. اور قسمی, یہ خبر محذوف ہے, قسم مضاف یا ضمیر مضافون الیہ. لعمرک قسمی, لعمرک کہ آپ کی عمر جو ہے, قسمی وہ میری قسم ہے, یعنی میں آپ کی عمر کی قسم کھاتا ہوں. معنی سمجھ میں آ گیا, میں آپ کی عمر کی قسم کھاتا ہوں. تو لعمرک یہ ہے مبتدا, اور قسمی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہے کہ میں آپ کی عمر کی قسم اٹھاتا ہوں. اور یہ جو لام آیا یہ لام تاکید کے لیے ہے, اس کو لام ابتدا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, لام ابتدا. لام ابتدا وہ لام ہے جو جملے کی تاکید کے لیے لایا جاتا ہے, جیسے انا جملے کی تاکید کے لیے لایا جاتا ہے. ان زیدن قائمن, دیکھو اس نے انا نے کلام میں کیا پیدا کر دی, تاکید اور ذرا زور پیدا کر دیا. ایک آپ ویسے کہیں زیدن قائمن, اس کا معنی زید کھڑا ہے, اور ایک ہے ان زیدن قائمن, اب اس میں ان کی وجہ سے تاکید آ گئی, زور آ گیا بھائی اس کلام کے اندر. صورت سمجھ میں آ گئی. اور اسی پر اگر قسم بھی لے آئے پھر تو اور بھی کلام کے اندر زور آ جائے گا کہ واللہ زید کھڑا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. تو یہ لام ابتدا تاکید کے لیے آتا ہے. صورت سمجھ میں آ رہی, چلیے یہیں بیان کر دیتا ہوں. آگے آ رہا ہے لکتی ولی, لکتی ولی یہ لام, یہ وہی لام ابتدا ہے, اور اصل میں ہے کتی ولی. توجہ ہے, کتی ولی, کاف جارہ اور اتیول مجرور بھائی. جیسے میں کہتا ہوں زیدن کل اسدی, یہ کاف کس لیے ہے؟ تشبیہ کے لیے، یہ جر دیتا ہے، تو یہاں پر بھی ہے کت تیولی، تیول جیسا، اس پر یہ جو لام آیا یہ وہی لام ابتدا ہے، لیکن اب اس کو کہتے ہیں لام مزحلقہ، لام مزحلقتن، یہ جگہ جگہ لفظ آئے گا، ابھی سے اچھی طرح سمجھ لیں، زحلق یزحلق کا معنی ہے کسی چیز کو پھسلانا، پھسلا دینا، یعنی یوں سمجھے بدل دینا، پھسلا دینا، لڑکا دینا، تو یہاں پر بھی یہ لام مزحلقہ ہے، مزحلقتن گولتا ہے آخر میں، وہ لام جس کو پھسلا دیا گیا ہے، لڑکا دیا گیا ہے، یعنی اس کی جگہ بدل دی گئی ہے، یہ وہی لام ابتدا ہے۔ میں نے بتایا لام ابتدا کس لیے آتا ہے؟ کلام میں جملے میں تاکید پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح انا بھی کس لیے آتا ہے؟ جملے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو جب لام ابتدا آپ لے آئے اور پھر جملے پر انا بھی لے آئے تو انا بھی شروع میں آتا ہے، لام بھی شروع میں مبتدا پر آتا ہے، تو یہ پسندیدہ نہیں کہ دو ایک جیسے عمل والے، ایک جیسے فائدے والے حروف اکٹھے ہو جائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر اس صورت میں اس لام کو اٹھا کر خبر پر لے آتے ہیں، انا کی خبر پر، کس پر لے آتے ہیں؟ تو وہی لام ابتدا، چونکہ اب شروع میں انا آ گیا، وہ بھی تاکید پیدا کر رہا ہے، لام بھی تاکید پیدا کر رہا تھا، تو اس لام کو اٹھا کر انا کی خبر پر لے آتے ہیں، یہ ہے وہی لام ابتدا۔ لیکن اب اس کا نام کیا ہے؟ لام مزحلقہ، مزحلقہ۔ تو چاہے آپ لام ابتدا بھی کہہ دیں، لام ابتدا بھی اس کو کہہ دیتے ہیں، لیکن کہیں یہ مزحلقہ لفظ ہے تو آپ پریشان نہ ہو کہ یہ کون سا لام ہے۔ اور لام مزحلقہ، چاہے آپ اس کو لام مزحلقہ کہیں، چاہے لام ابتدا، بعض علماء اس کو پھر بھی لام ابتدا ہی کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ لقد تیول، یہ انا کی خبر ہے، ان الموت لقد تیولی، سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ وہی لام ابتدا ہے۔ اور پھر یہ جو انا کی خبر پر آ گیا، اور انا کی خبر مبتدا تو ہمیشہ اسم ہوتا ہے، خبر، خبر تو آپ جانتے ہیں اسم بھی ہو سکتا ہے، زیدن قائمن، یہ قائمن کیا ہے؟ اسم ہے، خبر ہے، اور کبھی فعل بھی ہو سکتا ہے، زیدن یقوم، یقوم دیکھو فعل ہے، اور کبھی خبر جار مجرور بھی ہو سکتی ہے، زیدن فدار، دیکھو فدار کیا ہے؟ خبر ہے۔ تو پھر یہ لام مزحلقہ پھر وہ اسم پر بھی داخل ہو سکتا ہے، فعل پر بھی داخل ہو سکتا ہے، اور جار مجرور پر بھی داخل ہو سکتا ہے، یعنی جو بھی خبر ہوگی اس پر یہ آ جائے گا۔ جیسے یہاں پر یہ کتی ولی، جار مجرور پر یہ لام داخل ہو گیا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ لعمرک ان الموت ما اخطا، خطئ یخطا، اور اخطا یخطا کے معنی ہیں خطا کرنا، خطا کرنا، تو خطئ یخطأ خطأً، و خطأً کا معنی ہے خطا کرنا، غلطی کرنا، چوک جانا۔ اسی طرح اخطأ یخطئ، بعض افعال میں لے جائیں تو بھی اس کا یہی معنی ہے، خطا کرنا، غلطی کرنا، چوک جانا۔ فتا کہتے ہیں جوان کو۔ لقد طولی، یہ لام وہی مزحلقہ ہے، کاف جارہ ہے، اور الطول، طول طویل سے ہے، وہ لمبی رسی جس کے ساتھ حیوان کو باندھا جاتا ہے، لمبی رسی۔ بھئی بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ جو حیوان والا چرانے والا ہوتا ہے وہ لمبی رسی کے ساتھ حیوان کو باندھ کر رکھتا ہے، لمبی رسی اس کے پاؤں میں باندھی اور خوب لمبی رسی ہے، اور اس کے دونوں سرے اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں تاکہ یہ چرتا رہے، اور جب میں اس کو لے جانا چاہوں تو آرام سے لے جاؤں بھائی، کیونکہ رسی میرے ہاتھ میں ہے بھائی۔ معنی سمجھ میں آ گیا؟ اس لمبی رسی کو کیا کہتے ہیں؟ تیول۔ المرخا، ارخا یورخی کے معنی ہے ڈھیلا کرنا، نرم کرنا، تو مرخا وہ ڈھیلی کی ہوئی جو رسی ہے، تیول المرخا، وہ ڈھیلی رسی جو حیوان کو اس کے ساتھ باندھی ہوئی اور وہ چر رہا ہے۔ وسینیاہو، سینیا، اسینیو، اسینیو کا معنی ہے طرف اور کنارہ، اسی کی تسنیہ ہے سینیانی، دو کنارے، اور یہ تسنیہ ہے نون اضافت سے گر گیا، سینیانی، نون گر گیا تو سینیاہو، دو کنارے، اس کے دو کنارے، بالیدی ہاتھ میں۔ لَعَمْرُكَ إِنَّ الْمَوْتَ مَا أَخْطَأَ الْفَتَى لَكَتِّبَ لِلْمُرْخَى وَسِنِيَاهُ بِالْيَدِ. شاعر کہتا ہے کہ تیری عمر کی قسم اِنَّ الْمَوْتَ مَا أَخْطَأَ الْفَتَى. اچھا یہ جو ماں ہے نا ماں, بظاہر شبہ ہوتا ہے شاید یہ ماں نافیہ ہے, لیکن یہ ماں نافیہ نہیں, یہ ماں مصدریہ ہے. جو فعل پر داخل ہو تو اس کو کس معنی میں کر دیتا ہے؟ مصدر کے معنی میں. اور کبھی اس میں وقت والا معنی بھی ہوتا ہے تو پھر اس ماں کو کہتے ہیں ماں مصدریہ ظرفیہ, ماں مصدریہ ظرفیہ. تو ماں اخطاء, ذرا مصدر بناؤ, اخطاء اخطاء یخطئ اخطاء. اچھا اور اس پر وقت بھی لے آؤ بھائی, وقت اخطاء ہی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ماں اخطاء کس معنی میں ہے؟ اخطاء کے اندر ہوا ضمیر تھی, اسی کو مضافلہ بنا دو, اخطاء ہی وقت اخطاء ہی. تو ماں اخطاء کس معنی میں ہے؟ وقت اخطاء ہی. اور یہ ماں کیا ہے؟ مصدریہ ظرفیہ ہے. کبھی صرف ماں مصدریہ ہوتا ہے, صرف مصدر بناتا ہے, وقت کا معنی نہیں ہوتا, اور کبھی اس میں وقت کا معنی بھی ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماں مصدریہ ظرفیہ. بھائی لعمرک تیری عمر کی قسم, ان الموت, یہ کہ موت جو ہے, ما اخطا الفتا ای وقت اخطائه الفتا, جس وقت جوان سے چوک جاتی ہے, جس وقت جوان کے معاملے میں غلطی کر جاتی ہے, لکتی ولی, تو وہ کس کی طرح ہوتی ہے؟ اس لمبی رسی کی طرح, المرخا, جس کو ڈھیلا چھوڑ دیا گیا ہو, وسینیاہ بالیدی, اور اس کو اس کے دونوں کنارے ہاتھ میں ہوں. اس ڈھیلی رسی کی طرح, اس ڈھیلی لمبی رسی کی طرح جس کے دونوں کنارے ہاتھ, بھائی جیسے وہ حیوان کا مالک جو ہے اس کو چرانے والا, اس کے ہاتھ میں رسی کے جب دو سرے ہوں گے جو اس حیوان کے گلے میں یا پاؤں میں باندھے ہوئے ہیں, وہ جب چاہے گا حیوان کو قابو میں کر لے گا, اس کو کھینچ لے گا. اسی طرح اگر موت کسی جوان کو چھوڑتی ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ جوان زندہ پھر رہا ہے, بوڑھا مر گیا ہے, اس کا یہ معنی نہیں کہ موت سے وہ بچ گیا ہے, نہیں. جوان بھی اسی طرح ہے کہ اس کی گویا اس کے اندر ایک رسی ڈلی ہوئی ہے اور اس رسی کے دونوں کنارے ہاتھ میں ہیں, موت جب چاہے گی اس کو کھینچ کر قابو کر لے گی. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ جوانی کے اندر ہی چلے جاتے ہیں, تو موت جب لے جانا چاہتی ہے اس کو لے جاتی ہے. معنی سمجھ میں آ گیا؟ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ان الموت لکتی ولی المرخا, کہ موت جو ہے وہ اس ڈھیلی لمبی رسی کی طرح ہے. تو موت کو کس کے ساتھ تشبیہ دے دی؟ لمبی ڈھیلی رسی کے ساتھ, جس کے دونوں سرے کسی انسان کے ہاتھ میں ہوں. یعنی اگر موت سے کوئی جوان بچ بھی جاتا ہے اور کچھ مہلت اس کو مل بھی جاتی ہے, اس کی جلدی موت نہیں آتی, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ موت سے وہ بچ گیا ہے, بلکہ موت جو ہے وہ ایک رسی کی طرح اس کی گلے میں پڑی ہوئی ہے, جس کے سرے کسی کے ہاتھ میں ہیں, اور وہ جب چاہے گا اس کو کھینچ لے گا, اس کو موت لے جائے گی. بھائی معنی سمجھ میں آ گیا؟ لَعَمْرُكَ إِنَّ الْمَوْتَ مَا أَخْطَأَ الْفَتَى لَكَتِّ وَلِي الْمُرْخَى وَسِنِيَاهُ بِالْيَدِ. آپ کی عمر کی قسم کے موت وقت اخطائه الفتى, موت جس وقت جوان سے چوک جاتی ہے یعنی اسے خطا کر جاتی ہے, اس کو چھوڑ دیتی ہے, لَكَتِّ وَلِي الْمُرْخَى, تو وہ اس لمبی رسی کی طرح ہے, الْمُرْخَى, جس کو ڈھیلا چھوڑ دیا گیا ہو, وَسِنِيَاهُ بِالْيَدِ, اور اس کے دونوں کنارے ہاتھ میں ہوں. بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس, بہذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.